وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ چکوال میں ایک احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کی خبر سے شروع کریں گے، جس کے پس منظر میں وزیر اعظم نے عقیدہ رکھنے والوں کو برداشت کی اپیل کی ہے. آگے چل کر ہم پی آئی جہاز حادثے میں پیش رفت، بھارتی دھمکی، ترکی میں دہشت گردی اور آخر میں ٹرمپ کی کامیابی میں روس کے ممکنہ ہاتھ پر بات کریں گے. اور ہم پہلے 20 منٹ تک بات کرتے رہیں گے کہ چکوال میں ایک احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملہ ہوا ہے، جس میں ہمیں جوائن کریں گے احمدیہ کمیونٹی کے مرکزی ترجمان سلیم الدین اور جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مہمان لائن پر ہیں. آپ لوگ بھی اگر اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں تو مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. اس موضوع پر ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال میں پیر کو احمدیہ برادری کی ایک عبادت گاہ پر لگ بھگ 1000 مشتعل افراد نے دعویٰ بول کر وہاں موجود افراد کے خلاف نعرے بازی کی. واضح ہے کہ پیر کو ملک بھر میں پیغمبر اسلام کی ولادت کی مناسبت سے عید میلاد النبی کے سلسلے میں ریلیاں اور جلوس نکالے گئے. ایسی ہی ایک ریلی میں شریک افراد نے ضلع چکوال کے علاقے ڈومیلی میں احمدیہ برادری کے زیر استعمال بیت الذکر کا رخ کیا. جماعت احمدیہ کے مرکزی ترجمان سلیم الدین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ مسجد تاریخی طور پر مسلمانوں کی تھی، اس لیے اس کو خالی کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے. 1970 کی دہائی میں پاکستان کے آئین میں احمدیہ برادری کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اس فرقے کے لوگ امتیازی سلوک کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. سلیم الدین کا کہنا تھا کہ پیر کو جب حملہ کیا گیا تو اس وقت پولیس تو وہاں موجود تھی، لیکن وہ بڑی تعداد میں مظاہرین کو کنٹرول نہیں کر سکی.
6000 کے قریب لوگ تھے، انہوں نے آ کے اٹیک کیا اور اب پولیس جو ہے وہ ہمارے بندوں کو انہوں نے نکال دیا اور ان کے عملاً وہ انہوں نے طاقت کے زور پہ قبضہ کر لیا. جی پولیس تو صبح سے ہی تھی، لیکن تھوڑی تھی نا، وہ ان کو کنٹرول اس سے نہیں کر پائی تھی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ خالی کر دیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. خالی کرا کے عملاً ان کے ہینڈ اوور ہو گئی، انہوں نے قبضہ کر لیا.
سلیم الدین کا کہنا تھا کہ واقعے کے دوران احمدیہ برادری کے کسی شخص کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی. ضلع پولیس سے رابطہ کر کے اس بارے میں موقف جاننے کے لیے متعدد بار کوشش کی گئی، لیکن اعلیٰ ضلع پولیس عہدیداروں سے براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ ان کے دفاتر میں تعینات اہلکاروں نے اس بارے میں بات کرنے سے معذرت کی. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود احمدیہ برادری کے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں، تاہم اب صورتحال معمول پر آ رہی ہے. ادھر پیر کی صبح لاہور میں قومی سیرت کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی تعلیمات میں انسانیت کے احترام پر زور دیا. وزیر اعظم نواز شریف نے علماء پر زور دیا کہ وہ معاشرے سے انتہا پسندی کے اسباب کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں.
گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا گیا، اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے مراکز تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں.
تاہم اس بات کی ضرورت باقی ہے کہ اس انتہا پسندی کا دروازہ بھی بند ہو جائے جس کی اساس مذہب کی ان خود ساختہ تعبیرات میں ہے جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. یہ کام علماء کو کرنا ہے، یہ کام اہل دانش کو کرنا ہے. انہیں اسلام اور اخلاق کے ساتھ اسلام اور امن کا تعلق دوبارہ قائم کرنا ہے.
اس کانفرنس کے موقع پر ایک مشترکہ اعلامیہ میں تمام عقائد کے علماء سے کہا گیا کہ وہ متنازع بیانات دینے اور تقاریر سے اجتناب کریں. عید میلاد النبی کی مناسبت سے نکالی گئی ریلیوں کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا سے. پراچا صاحب، آپ بتائیے، وزیر اعظم کا بھی کہنا ہے اور ملک بھی گواہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے خاصا انتشار پھیلا ہے ملک میں. اس وقت آپ نے سنا یہ رپورٹ کہ ایک موب نے حملہ کیا وہاں چکوال میں, اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کی عبادت گاہ ان کے حوالے کی جائے. اس پر آپ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن یا عید بلاد النبی یا 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہزاروں کی تعداد میں جلوس پورے ملک میں نکل رہے ہیں, اور اس کے دوران ایک اتحاد کی فضا ہے, اور تمام مسالک مل کے یا کانفرنسیں کر رہے ہیں یا ریلیاں نکال رہے ہیں یا کوئی غلط. اب اس میں ایک واقعہ, جو واقعہ بھی جس کی کوئی تفصیل پتہ نہیں ہے, میں نے کوشش کی کہ اس دوران جب آپ کا رابطہ ہوا تھا کہ میں جماعت اسلامی ضلع چکوال سے کوئی رائے اس بارے میں معلومات لے سکوں, تو خود ان کے علم میں بھی نہیں تھا, جہاں بھی کسی ٹیلی ویژن اخبار میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہوا آپ کے السلام علیکم.
جی
جی وعلیکم السلام. جی جی
جی, لیکن ابھی تو آپ واقف ہو گئے ہیں واقعے سے, تو اس پر آپ کا موقف ہم سننا چاہیں گے.
جی اللہ کا کرم.
جی پراچا سر, جی اس وقت جب تک فرید پراچا ہمارے ساتھ ہوں, ہم سلیم الدین صاحب کو لیتے ہیں اور کالرز کو بھی لیں گے. سلیم الدین صاحب, آپ بتائیے کہ جھگڑا کیسے شروع ہوا اور اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟
اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تو اب پولیس وہاں پہ خاصی تعداد میں ہے, آرمی بھی وہاں پہ آ چکی ہے اور وہ انہوں نے اس طرح اس کو کنٹرول کیا ہے. جھگڑا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیت الذکر ہے جو کسی بھی وقت ان کے پاس نہیں رہی, شروع سے ہی یہ کوئی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جماعت احمدیہ کے پاس ہے, جماعت احمدیہ ہی اس کو استعمال کر رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے حوالے ہونی چاہیے, ہماری ہونی چاہیے اور ہمیں یہ دے دی جائے. آج انہوں نے یہ چند دن پہلے سے اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کا یہ پروگرام بن رہا ہے. چنانچہ 5 تاریخ کو ہمارے جو لوکل وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک ریٹن میں لیٹر ڈی سی او کو, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر چکوال اور پولیس انتظامیہ کو یہ دیا کہ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن, جو بڑا مقدس دن ہے, اس روز جو ریلی نکلے گی اس میں اس طرح کا خطرہ موجود ہے کہ وہ ہماری اس بیت الذکر پر اٹیک کر دیں. چنانچہ پولیس وہاں پہ کسی حد تک موجود تھی, لیکن وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ اتنے بڑے موب کو جو بے قابو ہو کے جس نے اس بیت الذکر پر اٹیک کیا اور پتھراؤ کیا اور بے دریغ فائرنگ کی, وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکی. چنانچہ یہ 3-4 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا. ہمارے لوگ کچھ محصور تھے اندر, ان میں سے بلکہ ایک کی ہارٹ اٹیک سے وفات بھی ہو گئی اسی صدمے کی وجہ سے. ان کو میڈیکل ایڈ بھی اس وجہ سے نہ پہنچائی جا سکی کہ وہ گھیرے ہوئے تھے اندر. چنانچہ یہ صورتحال رہی اور اس وقت تک یہ رہی کہ جب تک پھر پولیس کی مزید نفری اور باقاعدہ آرمی وہاں پہ آئی اور پھر یہ ساری صورتحال انہوں نے کنٹرول کی. انہوں نے مسجد میں گھس کے پھر ہماری جو مسجد کی کچھ چیزوں کو وہاں سین میں رکھ کے آگ بھی لگائی, کیونکہ ایک وقت میں جب پولیس نے ہمیں وہاں سے نکالا تو یہ پولیس کو ہٹا کے خود یہ موب کے لوگ وہاں انٹر ہو گئے اور انہوں نے مسجد کی چیزیں, دریاں, کارپیٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں ان کو سین میں رکھ کے اس کو آگ لگا دی.
تو اب بتائیے کہ بیت الذکر کس کی تحویل میں ہے؟
جی
اب بیت الذکر کس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے؟
اب پولیس کا کنٹرول ہے, پولیس وہاں پہ موجود ہے.
اچھا, ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ فرید پراچا سے بات کریں. آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان ہیں, وہ خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ خبر پاکستانی میڈیا میں نہیں آئی تھی. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی
خیال میں, انہوں نے شاید سنا نہیں. جیو پہ بھی یہ چل چکی ہے.
اچھا.
اور بھی بعض چینل نے اس کو دیا ہے اور ایک جگہ پہ آرمی گئی.
اچھا.
اور وہ سارا یہ ڈپلائمنٹ ہوئی وہاں.
جی جی جی, ان کی لائن بحال ہو گئی ہے. ان کی لائن بحال ہو گئی ہے, انہی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں. پراچا صاحب, آپ بتائیے آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا؟ یہ ایک بڑے ہجوم نے آ کر قبضہ کر دیا اس عبادت گاہ پر، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ ان کی عبادت گاہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ سلیم الدین ہیں، احمدیہ جماعت کے مرکزی ترجمان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بیت الذکر بہت عرصے سے ان کے ہاتھ میں تھا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
یہ کہیں آج ہی واقعہ ہوا ہے یا کل ہوا ہے، بہرحال اس کی تفصیل علم میں نہیں ہے. لیکن ایک اصولی بات میں یہ کرتا ہوں کہ معاملات میں جہاں تک تعلق ہے، ایسے معاملات عمومی طور پر عدلی عدالتوں میں گئے ہوتے ہیں، اس میں مقدمات کی ایک طویل تاریخ ہوتی ہے. اور اس میں مثلاً اگر جیسے کہ آپ کے ہی رپورٹر نے بتایا کہ ایک کلیم ہے کہ پہلے تو یہ مسجد تھی، پھر اس کے بعد اس کو کنورٹ کیا گیا بیت الذکر کے اندر، تو اگر یہ واقعہ اسی طرح سے ہے تو اس کے پس منظر کے اندر کوئی نہ کوئی عدالتی کاروائی ضرور ہوتی ہے. لیکن میں ویسے اگر کوئی ماپ جا کے قبضے کرتا ہے تو یہ کسی طرح بھی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو قانون ہے اس کے مطابق کاروائی کرنی چاہیے. میں نے جیسے کہا کہ اس 12 ربیع الاول کے حوالے سے لاکھوں کی تعداد میں اہل ایمان سڑکوں پہ ہیں، ہزاروں جلوس پورے ملک میں ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کسی مسئلے کی بنیاد پہ. اگر کسی ایک جگہ دور دراز کو ہوا ہے تو اس کا بھی پس منظر جاننا اور اس کے بارے میں بھی صحیح رپورٹنگ کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات کے لیے جو اس کی شدت ہے اس کو بڑھانے کے لیے واقعات کا صحیح پہنچنا اور اس کے بارے میں صحیح موقف اختیار کرنا یہ ضروری ہے.
جی، اور کیونکہ آپ نے ہجوم کی یلغار کی مذمت کی، یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم کچھ عوام کو بھی سننا چاہیں گے اس موضوع پر. ہمیں کال کیا ہے مرید خان نے میاں والی سے. جی جناب، کہیے.
السلام علیکم جناب، دوست خیال سے یاد کر رہا ہوں. اب یہ کہ اگر بیت الذکر ہے یا مسجد ہے، جو بھی ہے، اس کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو تالا لگا دیا جائے اور کیس عدالت میں جائے، عدالت جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر ہمیں کاربان لینا چاہیے.
اچھا، شکریہ، اچھی بات کی آپ نے، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. محمد چختائی نے ہمیں کال کیا ہے. جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی السلام علیکم نفیسہ بہن. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی کہیے.
جی نفیسہ، بات اصل میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بالکل نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر چند شرط سند عناصر نے یہ عبادت گاہ پہ حملہ کیا یا حملہ کرنے کی جو بھی کیا، وہ اسلام کی تعلیمات بالکل اس لیے نہیں ہے کہ بوقت وصال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ مبارک بھی ایک یہودی کے پاس تھی. اور دوسرا ایک چھوٹا سی اور بات تھی کہ جب ایک جنازہ گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کفار نے کہا، چند صحابہ نے کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، تو آقا نے فرمایا یہ مسلمان اگر نہیں ہے تو یہ انسان تو ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا، آپ نے اچھی بات کی، شکریہ. جی جی جی، آپ کی بات ہم نے سن لی. اور انعام اللہ نے ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم، یہ جو آج ہمارے ملک میں آگ لگی ہے یہ ان مذہبی جماعتوں نے لگائی ہے، اور یہ اصل میں مذہبی جماعت یہ نہیں ہے، یہ فرقے ہیں. اور ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ کوئی حکومت ان مذہبی فرقوں پر ہاتھ نہیں ڈالتی.
اچھا، شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور میاں والی سے کال کیا ہے محمد ایاز نے. اس کے بعد ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں کو موقع دیں گے کہ وہ جواب دیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں. پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے محترمہ، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ملک کے دیہاتوں میں ہنر سکھانے والے ٹریننگ سینٹرز کا نام و نشان نہیں. تعلیمی نظام انتہائی ابتر ہے. محکمہ تعلیم سے وابستہ مہمان بلائیں تاکہ ان کے سامنے ہم اپنے سوالات رکھ سکیں. محترمہ، اب موضوع یہ کہ یہ جو سرکواریت کا بازار گرم ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہمارے ملک میں اسلامی حکومت اگر ہوتی تو یہ نہ سرکواریت ہوتی، فتنہ فساد بھی نہ ہوتا، اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بس ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ظلم و ستم بھی خوب زوروں پر ہے اور افرت تفری کا بازار گرم ہے۔
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ جی جی جی، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، آپ کی کال کرنے کا شکریہ۔ اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں چکوال میں ایک احمدیوں کی عبادت گاہ پر حملے کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا اور احمدیہ جماعت کے مرکزی ترجمان سلیم الدین۔ آپ لوگ بھی اگلے 5 منٹ تک ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے مہمانوں کو پہلے سنتے ہیں۔ سلیم الدین صاحب، آپ بتائیے، آپ نے سنا میاں نواز شریف نے جو باتیں کیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مذہبی رواداری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت جو حکومت ہے ان کے رویے سے کسی حد تک آپ لوگ خوش ہیں؟
باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن اگر ان پہ عمل بھی کوئی ہو، عمل بھی کروایا جائے، اگر سٹیٹ ہی انوالو ہو ایسی حرکتوں میں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے ہیڈ کوارٹر ربا پر بھی ریڈ کروایا گیا سی سی ڈی کی طرف سے، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ایک طرف تو آپ ڈاکٹر سلام کو آنر کر رہے ہیں اور ان کو ان کی وفات کے ایک عرصے کے بعد انہوں نے ایک یونیورسٹی کے اس کا ان کے نام پہ کیا، وہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر یہ چیزیں جس طرح آج ہوا یا چند دن پہلے ہوا یا اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ، تو اگر یہ سلسلے ساتھ ساتھ جاری رہنے ہیں تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ، ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اگر جسٹ باتیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع کی کانفرنس کے موقع پہ اگر یہ جس باتیں کر کے تو اس پہ مطمئن ہونا ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کما حقو عمل ہو اور عمل کروایا جائے، کیا جائے، تو پھر اور بات ہے، بات تو عمل کی ہے۔
اچھا پراچے صاحب، آپ اس موقع پہ کچھ کہنا چاہیں گے، خاص طور پہ جن جن فرقوں کو اقلیتی قرار دیا گیا ہے ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے، بڑے اقلیتوں پہ ایک طرح سے دوہرے حقوق ہیں اور ان کو ملے ہوئے ہیں، اور اقلیتوں کے بارے میں کہیں کوئی بہت ہی کم واقعات ہوتے ہیں، اور جہاں بھی ہوتے ہیں جہالت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اس کا علم کے ساتھ یا کسی دینی طبقے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہاں یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی رواداری اور اس کی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان تعلیمات پر عمل درآمد کیا جائے اور جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرے۔ مثلا مسجد اگر کوئی نئی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو حکومت نے قانون بنایا ہے کہ اس میں فرقہ لکھنا ضروری ہے، یعنی بغیر فرقے کے کوئی مسجد نہیں بن سکتی، اور اس کو اس لحاظ سے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہے اس طرف توجہ جو ہے وہ حکومت کو کرنی چاہیے۔ جہاں تک کہ ایک کالر نے بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسلامی اگر حکومت ہوتی ہے اور دنیا کی بہترین فلاحی ریاست ایک اسلامی ریاست ہی ہے جو مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، تو اس میں رواداری بھی ہے، برداشت بھی ہے، تعمل بھی ہے، اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں، اور اس میں ایک پورے معاشرے کے لیے امن، سلامتی، عدل، انصاف، رحم دلی، خدا ترسی، ہر چیز موجود ہے۔ اس طرف ہم جتنی پیش رفت کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے۔
جی، اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کرتے ہیں، لیکن احمدیہ جماعت کے مرکزی ترجمان سلیم الدین، آپ نے میاں نواز شریف کے بارے میں تو کچھ کہا، لیکن فوج نے جس طرح سے ضرب عضب شروع کیا ہے اور انتہا پسندی کے خلاف جو فوجی آپریشنز کیے ہیں، آپ کے خیال میں اس سے ماحول کس حد تک سدھرا ہے؟
دیکھیں، بہتری تو آئی ہے کسی حد تک، لیکن جب تک یہ نفرت جو بار بار پھیلائی جا رہی ہے مختلف، خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے خلاف، تو مختلف تقریروں میں، جلسوں میں، اور ہیٹ میٹیریل جو ہمارے خلاف کھلے عام جس کی چھٹی ہے اور ہر جگہ موجود ہے, اور اسٹیٹ کے جو قوانین ہمارے خلاف بنائے ہوئے ہیں, جب تک یہ چیزیں نہیں ختم کی جاتی تو ان آپریشنز کا ہماری کمیونٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اوور آل ملکی سطح پہ جو دہشت گردی ہے اس میں ضرور کمی آئی ہے اور یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو, لیکن جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا انہوں نے اس کی ساری شکوں پہ کما حق و عمل ہونا چاہیے. اگر فوج نے ایک حد تک وہاں پہ ایک علاقے میں کام کیا ہے تو اس کی جو باقی شکیں ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کی اس پہ بھی تو عمل درآمد ہونا چاہیے.
اچھا, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. مری سے ہمیں کال کیا ہے بابر عباسی نے.
ہلو
جی کہیے.
ہلو
جی جی کہیے بابر عباسی.
میں بابر بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ ان کی جو ایم جی جماعت ہے ان کے کوئی چیئرمین وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان میں, آل پاکستان میں؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس میں سب اقلیتوں پر اگر حکومت عمل کرے تو میں یہ جو اقلیتیں یہ بھی عمل کریں تو کوئی فساد وغیرہ نہیں ہے. مین چیز ہے آئین کو ایڈریس کرنا.
جی سلیم الدین صاحب. جی جی کہیے اگر آپ جواب دینا چاہیں. جی احمدیہ جماعت کے مرکزی ترجمان سلیم الدین.
جی جی مجھے اصل میں ان کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. چیئرمین اور وائس چیئرمین کو چھوڑیں, اس کو انہوں نے کیا کرنا ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ آئین پہ پابندی, تو آئین اگر خدا تعالیٰ کے کاموں میں دخل دینا شروع کر دے تو پھر میرے خیال میں اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا یہ رائٹ ہے کسی اسٹیٹ کا کہ وہ کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ, ہمیں پتا ہے کہ کس قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں, انسان ہیں, وہ کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں اپنا مذہب کیا رکھوں اور میرا مذہب کیا ہونا چاہیے.
دو اور کالرز کو لیتے ہیں کیونکہ جی جی
لمبی بحث ہے, لیکن میں مناسب سمجھتا تھا کہ اس کی طرف اشارہ کروں تاکہ خود لوگ سوچیں
جی
کہ کیا کسی پارلیمنٹ کو کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے.
ہم تو بنیادی طور پہ رواداری کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح سے پراچا صاحب نے بھی کہا کہ کسی بھی ہجوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح سے پیش آئیں. بہر کیف ہم دو اور کالرز کو لیتے ہیں, اس کے بعد اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں. علی محمد نے کال کیا ہے ہارون آباد سے. جی ذرا مختصر بات کیجیے. اور ہمیں کال کیا ہے محمد شفا نے چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ ہمیں یہ سن کے بہت افسوس ہوا, بدقسمتی سے پاکستان تو ویسے ہی جل رہا ہے. ان کو قادیانی بیچاروں کو بھی اس کا بھی وہ کرنا نشانے پر بے انتہائی بدقسمتی ہے. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ مصیبت یہ ہے کہ حکومت جب چنگاری پہ وہ نہیں کرتا, کوئی اس کا وہ علاج نہیں کرتا تو پورا ملک میں آگ لگ جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرے گا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, انسان ہیں. نبی پاک نبی نے ان کو انسان, ہم سب انسانیت میں ہیں, کلاش ہے, یہودی ہے, جو کوئی ہے, لیکن ان کا حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ واری ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی. اور بھکر سے کال کیا ہے جاوید اقبال نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید اقبال بھکر سے بات کر رہا ہوں. یہ جو قادیانیہ کا مسئلہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا. تو جس طرح یہاں پہ غیر مسلموں کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, تو اس طرح اگر ہندوستان میں یا میانمار میں یا کہیں پہ بھی مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے شور برپا کرتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہاں بھی غیر مسلموں کو پورا پورا رہنے کا حق حاصل ہے اگر وہ پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں, اس کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے,
بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے احمدیہ جماعت کے مرکزی ترجمان سلیم الدین, اور ان کے ساتھ ہے جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع وہ ہے جو کہ کئی دنوں سے چل رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک پی آئی جہاز جو چترال سے اسلام آباد کے لیے روانہ تھا وہ گر کر تباہ ہو گیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ تمام اے ٹی آر جہازوں کو اڑنے سے روک لیا گیا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایک ماہر ہوں گے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد جو ہمیں اس سلسلے میں بتاتے رہے ہیں کہ اس جہاز میں کیا خرابی تھی. اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ اور اس کے بعد ونگ کمانڈر نسیم احمد سے بات کرتے ہیں.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اپنے بھارتی ہم منصب راجنات سنگھ کے پاکستان سے متعلق دھمکی آمیز بیان پر اپنے سخت رد عمل میں اسے گیدڑ بھبکی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی موجودہ حکومت کا ان کے بقول پاکستان کو توڑنے کا خواب شرمندہ تھا.
جی وہ رپورٹ جیسے پروڈیوسر تلاش کرتے ہیں تو ہم دیں گے. نسیم صاحب اس وقت لائن پر ہیں غالباً. جی بتایا جا رہا ہے کہ ونگ کمانڈر نسیم احمد لائن پر ہیں اور نسیم صاحب آپ کو خوش آمدید. جی ونگ کمانڈر نسیم احمد.
جی جی جناب.
تو یہ بتائیں کہ ایک طرف تو پی آئی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ اے ٹی آر جو جہاز ہے اس کے انجنز میں کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اے ٹی آر جہازوں کو. یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟
دیکھیں اگر کوئی آپ کو حتمی ایسا پرابلم جہاز میں ملتا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حادثے کا یا جو بھی واقعہ ہے اس کا موجب ہو سکتا ہے یا اس نے اس حادثے کے ہونے میں کوئی مدد کی ہو, کوئی کنٹریبیوشن دی ہو اس کی وجہ سے, تو پھر تو وہ چیز آپ تمام جہازوں میں بھی چیک کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتاتے ہیں. ادر وائز پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک ہر ملک کا ایک کلچر ہوتا ہے, کچھ پریشر پڑتے ہیں اور کچھ دکھانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے, تو اور پھر کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کسی حقائق پہ مبنی نہیں ہوتے بلکہ جسٹ بیکاز یو آر ناٹ شیور, آپ کو مسائل کا شکار ہیں, آپ نے کچھ تو کرنا ہے مسافروں کو کانفیڈینس دینے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گراؤنڈنگ جو ہے یہ اس قسم کا ایک اقدام ہے جو کہ آئسولیشن میں ہے, مقامی ہے اور اس کا کسی ایسے فیکٹ سے تعلق نہیں ہے.
لیکن
آپ کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں,
آپ کے علم میں ہے کہ ملتان سے کراچی جانے والی ایک فلائٹ کو بھی گراؤنڈ کر دیا گیا, کہا گیا کہ پائلٹ نے خود فیصلہ کیا کہ اس کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ ممکنہ طور پہ اس کی انجن میں خرابی ہو. آپ کے خیال میں اب زیادہ لوگ اس وقت ان میں احساس ہے کہ ہو سکتا ہے اس اے ٹی آر میں کوئی مشینی خرابی ہو جس کی وجہ سے یہ احتیاط کی گئی؟
دیکھیں خدشات تو ہوتے ہیں لیکن اور جو ماضی کا جو تجربات ہوتے ہیں, ماضی کا جو ڈیٹا ایئر لائنس کے پاس ہوتا ہے ان کے اپنے فلیٹ کے متعلق, اس کے مطابق تو وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہتے ہیں, اور جیسے ایسے بڑے میجر حادثات ہو جائیں اور پھر اس کے بعد پھر چونکہ پائلٹ کمیونٹی, ٹیکنیشینس کمیونٹی, تمام لوگ ذرا معمول سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں. یوں سمجھیں کہ تمام مشینریز میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہماری پرواز محفوظ ہے کیونکہ یہ جو نقص ہے یا یہ جو کمی ہے یہ فلائٹ سیفٹی کو افیکٹ نہیں کر رہی لیکن یہ ایک نقص ہے, تو اس کو ہم ایکسیپشنل ریز کہتے ہیں جو کہ باقاعدہ ڈاکومنٹ کی جاتی ہے. لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو ایکسیپشنل ریلیزز ہوتی ہیں ان پہ بھی ذرا پائلٹس جو ہیں وہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, گراؤنڈ کا عملہ بھی اسٹرکٹ ہو جاتا ہے.
اور یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کس طرح کی امداد دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو یہ جہاز بناتے ہیں وہ بھی, یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے کہ غالباً ان کی بھی نظر ہوگی کہ اے ٹی آر جہازوں میں یہ نقص نہ ہو, تو بیرونی دنیا سے آپ کس طرح کی مدد لے رہے ہیں اس میں؟
دیکھیں آج کل تو گلوبل جو ہے وہ کوئی اس کے ایویشن سیفٹی کے تو کوئی سرحدیں نہیں ہیں, اور کوئی ایکسیڈنٹ کسی ملک کا نہیں ہوتا ہے, پوری ایویشن کمیونٹی سیلف کا ہوتا ہے. اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مینوفیکچررز اور باقی تمام تنظیمیں وہ تمام کی تمام بغیر کسی اخراجات کے ایسے ممالک کو جن کے پاس اتنی کیپیسٹی نہ ہو ان کو اویلیبل ہوتی ہیں. اور میں نے ابھی خبروں میں بھی سنا ہے, اور ویسے بھی مجھے معلوم ہے کہ اے ٹی آر اور پریٹ ایڈمنی کینیڈا سے نمائندے آئے ہیں جو کہ ان کے تحقیقاتی ادارے کے ماتحت آتے ہیں. وہ چاروں نمائندے آ گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی, یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اسٹیٹ انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہ اس فری آف کاسٹ انٹرنیشنل لیبر سے کس طریقے سے مدد لے سکتی ہے.
جی ہاں بالکل, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی اس معاملے کی تہ تک وہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ,
پوری مدد کریں گے, ذمہ داری تو بہرحال اسٹیٹ آف پاکستان کی رہے گی.
جی ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ونگ کمانڈر نسیم احمد جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں بعض بین الاقوامی معاملات کی طرف. ہم بات کریں گے ترکی میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے, بھارت نے پاکستان کو دھمکیاں دی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تنازع چل رہا ہے کافی عرصے سے, پاکستان کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ناصر محمود نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں.
وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے اپنے بھارتی ہم منصب راجناتھ سنگھ کے پاکستان سے متعلق دھمکی آمیز بیان پر اپنے سخت رد عمل میں اسے گیدڑ بھبکی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی موجودہ حکومت کا ان کے بقول پاکستان کو توڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. راجناتھ سنگھ نے اتوار کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے, اور ان کے بقول اگر پاکستان اس روش سے باز نہ آیا تو اس پڑوسی ملک کے 10 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اسلام آباد دہشت گردی کو بڑھاوا دینے اور مداخلت سے متعلق ایسے بھارتی الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے. پیر کو پاکستانی وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان میں چوہدری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بھارت کی حکومت پاکستان پر نکتہ چینی کی بجائے اپنے ہاں ان تنظیموں پر توجہ دے جو ان کے بقول آج بھی اشتعال انگیزی, مذہبی تعصب اور اقلیتوں کی نسل کشی کو اپنا ایجنڈا تصور کرتی ہیں. انہوں نے بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے راجناتھ سنگھ کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بھارت خود پاکستانی صوبہ بلوچستان اور دیگر علاقوں میں مداخلت کا کھلے عام اعتراف کرتا ہے, جبکہ رواں سال کے اوائل میں بلوچستان سے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری اس کا ثبوت ہے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان تناؤ اور تلخ بیان بازی میں شدت رواں سال جولائی میں بھارتی کشمیر میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سامنے آئی. پاکستان اسے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنے والا ہیرو قرار دیتا ہے, جس پر شدید تنقید کرتے ہوئے بھارت اسلام آباد کی اس بیانیوں کو اپنے ہاں علیحدگی پسندوں کی حمایت سے تعبیر کرتا ہے. علاوہ ازیں حالیہ مہینوں میں متنازع علاقے کشمیر اور ورکنگ باؤنڈری پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تواتر سے فائرنگ و گولہ باری کے واقعات نے بھی صورتحال کو برنگیخت کر رکھا ہے. مبصرین یہ کہتے آ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ خطے کی سلامتی کے لیے مضر ہے, اور اسے کم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان حالیہ ہفتوں میں یہ کہہ چکا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تصفیہ طلب معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے بقول وہ صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں بلکہ بامانی اور نتیجہ خیز گفت و شنید پر یقین رکھتا ہے. دفاعی امور کے تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پاکستان مخالف بیانات کو مقامی سطح پر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے, لیکن یہ سلسلہ اگر مزید کشیدگی کا باعث بنتا ہے تو اس سے خطے کی سلامتی متاثر ہونے کا خدشہ ہے.
دیکھیں پرابلم انڈیا کا اپنا ہے, انڈیا کے اپنے پرابلمز ہیں, انٹرنل پرابلمز ہیں. ابھی جو انہوں نے اپنے جو کرنسی ہٹایا ہے, دے ہیو اے میجر میجر پرابلم آن دیئر ہیڈز. ٹھیک ہے نا, کہ آپ دیکھ لیجیے گا جب نیکسٹ الیکشن ہوگی, وچ از ابھی دور نہیں ہے, جو اسٹیٹس میں الیکشن ہونی ہے, آپ دیکھ لیجیے گا ان کو کیا فرق پڑے گی. تو نیچرلی وہ کرنے کے لیے ان آرڈر ٹو ڈائیورٹ پبلک اوپینین، ان آرڈر ٹو پاکستان تو فیورٹ پیپنگ بوائے ہے، سو آئی تھنک ان کو ایک بات وہ جتنی بھی وہ کرتے جائیں گے وہ اپنے کو دے آر ڈگنگ ا بگر ہول فار دیمسیلفز.
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے موقف اور بھارت سے متعلق تحمل کی اس کی پالیسی کو بین الاقوامی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور امید ہے کہ عالمی برادری کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید کے ساتھ، وہ ٹرکش میڈیا ٹی آر ٹی کے اردو سروس کے چیف ہیں، انکارہ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر فرقان، آپ بتائیے، آپ ملک سے باہر ہیں، ظاہر ہے آپ ایک مختلف طریقے سے پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ بین الاقوامی دنیا بھارت کو اور پاکستان کو اور ان کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟
میں ترکی کے نقطہ نظر سے پہلے بتا دیتا ہوں. ترکی تو یہ چاہتا ہے کہ خاص طور پر جو ہے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو تنازع چلا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل کر لیا جائے. اور اس سلسلے میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کئی بار خود بھی کوشش کی ہے اور انہوں نے اپنے جو ہے وزیر خارجہ اور دیگر جو ساتھی ہیں ان سے بھی کہا کہ اس مسئلے کو اگر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اور انہوں نے اس سلسلے میں ہندوستان کو بھی تجویز پیش کی کہ وہ مذاکرات کے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، ان کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. اور پاکستان اور بھارت جو ہیں اگر دونوں ترکی کی نگرانی میں بیٹھنا چاہیں، مذاکرات کرنا چاہیں، تو ترکی جو ہے اس حصے میں اپنی آفر پیش کر سکتا ہے، مذاکرات کی پیشکش کر رہا ہے ترکی. لیکن ابھی تک بھارت کی طرف سے اس حصے میں کوئی پوزیٹیو جواب نہیں آیا. دیکھتے ہیں یہ کہ بھارت ترکی کو کسی صورت اس حصے میں مذاکرات کی نگرانی کے جو اختیارات دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہیے. لگتا ہے یہ ہے کہ بھارت کسی صورت بھی ترکی کو وہ نہیں دینا چاہے گا، اس لیے نہیں چاہے گا کہ ترکی جو ہے پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. پاکستان کا تقریباً جو اگر بین الاقوامی معاملات میں دیکھا جائے تو پاکستان کا ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں سب سے کھل کر ساتھ دینے والا ملک جو ہے اس وقت اسلامی ممالک میں اور دنیا میں ترکی جو ہے وہ نمبر ون ہے. اس لیے بھارت کوشش یہی کر رہا ہے اس سے ٹال مٹول سے کام لیا جائے اور کسی صورت بھی جو ہے ترکی کی نگرانی میں جو ہے اس معاملات کو نہ پیش کیا جائے. یہ جو ہے امریکہ یا اقوام متحدہ کے تحت ہی اس مسئلے کو اچھالا جائے، اسی کے تحت اگر جو ہے تنازع کو جو ہے آگے مزید جو ہے اس کو پچیدہ بنایا جائے. بھارت کی یہی کوشش ہے اور لگتا نہیں یہ مسئلہ جو ہے حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا. جی،
آپ کے علم میں ہے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو ہوئی تھی بھارت میں ترکی کے توسط سے ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ ترکی چاہتا ہے کہ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو. آپ کے خیال میں ترکی نے پاکستان کو کہا کہ وہ اپنا نمائندہ اس کانفرنس میں بھیجے؟
ہاں جی، بالکل. ایکچولی دیکھا جائے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا ترکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا. پہلے استنبول میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد انکارہ میں اس کے کانفرنس منعقد ہوئی تھی. اور افغانستان کے ساتھ بھی دیکھا جائے ترکی کے جو ہے تعلقات بڑے قریبی تعلقات ہیں. افغانستان جس طرح پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، پاکستان کو تھوڑا سا یہ اپر ہینڈ حاصل ہے کہ پاکستان کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے ترکی نے اپنے بڑے قریبی تعلقات قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے. اس وقت تک جو ہے وہ ترکی جو وہاں پر اپنے کئی ایک جو ہے اداروں کے ذریعے وہاں پہ اپنے تعمیرات عامہ میں جو ہے وہ ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے. تو ترکی کی کوشش یہی تھی کہ ہارٹ آف ایشیا میں پاکستان کسی صورت بھی باہر نہ رہے. اگر پاکستان باہر رہا تو پاکستان کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے ترکی نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ مذاکرات میں ضرور حصہ لے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے جو مذاکرات میں حصہ لیا. جی
جی ہاں، اور ہمارے کالرز کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. ہم ابھی بھی کالز لیں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی سوالات ہیں آپ کے لیے تو وہ ضرور کریں. لیکن ڈاکٹر فرقان، آپ بتائیے، ترکی کے اندر صورتحال بھی اچھی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کے دہشت گرد حملے وہاں ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کردش جو گروپس ہیں وہ اچانک اتنے ایکٹیو کیسے ہو گئے؟
ہاں، وہ دیکھ ایکٹیو اس لیے ہوئے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے ترکی کی جو ہے پارلیمنٹ میں جو ان کی پارٹی ایچ ڈی پی جو ہے کردوں کی پارٹی، اس کے چند ایک دس ایک اراکین کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. کہ جب سے گرفتاری عمل میں آئی ہے اس وقت سے انہوں نے جو اپنے حملوں میں اپنے جو دہشت گردی کی کاروائیوں میں بڑی تیزی پیدا کر دی. مقصد یہ ہے کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے اور حکومت سے یہی کہا جائے کہ ان کو آزاد کیا جائے، ان کو، کیونکہ یہ جو ہے عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کی طرف سے چن کے رائے ہیں، اور ان کو کسی صورت بھی گرفتار نہ کیا جائے. اگر ان پر الزامات تو عدالت میں ثابت کیا جائے، لیکن ابھی تک ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے. عدالت نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اس لیے انہیں دباؤ بڑھانے کے لیے، جو حکومت میں دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی گئی. اسی وجہ سے جو ہے وہ ترکی کے مختلف شہروں میں گزشتہ جو ہفتے جو ہے ہوا ہے, استنبول میں ہوا اس سے پہلے, ادانہ میں اس سے پہلے, انکرا میں بھی یہ واردات کر چکے ہیں, کاروائیاں کر چکے ہیں, اور یہ لگتا نہیں یہ سلسلہ رکے گا نہیں, آئندہ بھی جو ہے, کیونکہ انکرا میں بھی تھریٹ ہے کہ یہ علاقوں میں, کہ اس علاقے میں نہ جائیں, اس علاقے میں نہ جائیں, کارو کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہے ترکی میں ایک طرح کی اندیشہ خدشات پیدا ہو چکے ہیں کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ دہشت گردی کی کاروائی ہو سکتی ہے. لیکن صدر رجب طیب ایردوان بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں وہ کسی صورت بھی دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں, کسی صورت بھی دہشت گردوں کے سامنے سر تسلیم نہیں کریں گے, وہ ان کو اس وقت تک ان کے خلاف کاروائی جاری رکھیں گے جب تک ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر لیا جاتا. اس لیے کل رات جو ہے وہ شمالی عراق میں ترک فضائیہ نے جو ہے وہاں پر بمباری, پی کے کے ٹھکانوں پر بمباری کی. جی
اچھا جی, ہمیں کچھ کالز آئی ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں اور آپ سے شاید وہ کوئی سوال کرنا چاہیں. اچھا جی, اور کالز ہماری آتی ہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں, جیسے ہی لائن پہ آئیں گے تو ہم ان کو تھرو کر دیں گے. لیکن آپ بتائیں شام کی صورتحال جو ہے اس وقت جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال ہے. ہم نے سنا کہ داعش اس وقت پالمیرا پہ قابض ہے اور جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں موزل میں, اور رشیا اور امریکہ دونوں فکر مند ہیں داعش کی موجودگی سے, کیا دیکھ رہے ہیں کہ داعش خطے میں بھی پھیلے گا؟
مجھے سوال کر رہی ہیں؟
جی جی آپ سے کر رہی ہوں.
ہاں, یہ داعش جو ہے, یہ ترکی جو چاہتا ہے, یہ داعش کے پیچھے جو ہے یہ جو ہے خاص طور پر امریکہ اور کئی ایک یورپی ممالک کا ہاتھ, خود بھی یہ جو ہے ان کو کسی صورت بھی ختم کرنا نہیں چاہتے علاقے کو, جو ہے مشرق وسطی کے علاقے کو جو ہے جنگ کا علاقہ بنانا چاہتے, اسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پشت پناہی حاصل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مغربی ممالک ترکی پر الزام لگاتے چلے آئے کہ ترکی جو ہے وہ داعش کی حمایت کرتا ہے, لیکن اب حالات سامنے سب کے سامنے کہ ترکی نے داعش کے جو ہے کئی ٹھکانوں کو تباہ بھی کیا, خاص طور پر شام کے مختلف علاقوں میں داعش کا جو ہے انہوں نے مکمل صفایا کرنے میں امریکہ اور دیگر اور ایون جو ہے باقی ساتھیوں کا مکمل طور پر ساتھ بھی دیا, کئی ایک علاقوں سے ان کا صفایا بھی کروا لیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود رشیا اور جو متحدہ امریکہ ابھی بھی جو ہے وہ داعش کا صفایا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ابھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ بڑا پچیدہ, مزید جو ہے اس کو وہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں. یہ صرف اس میں یہ ترکی سے انوالو نہیں ہے, نہ سیریا انوالو, نہ عراق انوالو, اس میں اب کئی ایک اور ممالک کے انوالو ہونے کے بھی جو ہے اندیشے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. جی
اچھا جی, دو کالرز اس وقت ہولڈ پہ ہیں, کچھ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, لیکن سلام نے ہمیں کال کیا ہے ملاکنڈ سے. جی
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اچھا عرض یہ ہے کہ ترکی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے نا مصالحات کرتے ہیں, تو آپ نے ترکی میں کردوں کے ساتھ جو مصالحات نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ ترکی جو ہے نا پاکستان کے راستے پر روانہ ہو گیا, اس کا مقرر جو ہے تباہی ہوگا.
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے ثناء اللہ مری نے بلوچستان سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم آپ کے مہمان صاحب سے ایک سوال ہے کہ روس کتنا شام سے دور ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ روس کی کیا انٹرسٹ ہے شام سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما ہے؟
بہت شکریہ. اور اٹک سے ہمیں کال کیا ہے عامر نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ جو آپ کے مہمان ہیں وہ بات کر رہے تھے ترکی کے بارے میں, تو اس میں بالکل وہ یہی ہے کہ امریکہ اور روس کبھی بھی نہیں چاہیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو سیم اسی طرح کنڈیشن جس طرح پاکستان کی تھی, پاکستان نے ایک آپریشن کر کے یہاں سے کافی چیزیں جو ہے نا کلیئر کر دیں, لیکن پورا امریکہ اپنا زور لگایا لیکن ابھی تک وہ افغانستان کو نہیں کلیئر کر سکا. اسی طریقے وہ چیز وہاں پہ بھی اس قسم کی چیز رکھنا چاہ رہے ہیں.
اچھا شکریہ. اس وقت ہم ڈاکٹر فرقان آپ ذرا بتائیے روس کا شام میں کیا دلچسپی ہے, کیونکہ یہی ایک بنیادی سوال تھا جو کہ نکلا ہے کال سے.
جی ہاں جی, میں بتاتا جاؤں گا. آپ کو پتا ہوگا روس جو ہے مشرق وسطی میں کسی اور ممالک میں پذیرائی حاصل نہیں کر پاتا کسی طرح بھی, کسی ایک عرب ممالک کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات نہیں. ایک شام رہ جاتا ہے, ایک ملک ایسا ہے جو جس کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, اور اسی وجہ سے وہاں پر اس نے جو ہے وہ ایک اپنا اڈا بھی قائم کر رکھا ہے, اور اس اڈے کے تھرو جو ہے وہ داعش کا بمباری کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ اب کہا نہیں جا سکتا آیا اس نے داعش پر بمباری کی ہے یا مختلف جو ہے سیرین جو مخالف پارٹی ان پر بمباری کی ہوئی, یہ مختلف جو ہے مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں عراق پر کہ وہ کسی سو معاف کیجیے گا روس پر کہ وہ جو ہے وہ مخالفین پر مسلسل بمباری کرتا ہے, داعش کو جو ہے وہ کنارے پر رکھے ہوئے. اب یہ تو حالات ہی بتائیں گے کہ واقعی وہ داعش کو ختم کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں بھی چاہتا. اسی طرح امریکہ بھی جو ہے وہ کسی صورت بھی علاقے میں مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ داعش کو ختم کرنا چاہے. ہاں البتہ یہ متحدہ امریکہ اور جو ہے روس جو ہے دونوں وہاں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو دونوں کے نظریات میں بڑے واضح فرق پایا جاتا ہے. روس کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ مشرق وسطی میں اس کا مکمل طور پر سوایا ہو جائے, اس لیے وہ آخری جو ہے آخری امید کے طور پر اس نے شام کا ساتھ دیا, اور شام پر وہ کسی صورت بھی کبھی بھی آپ جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. جی
جی ڈاکٹر فرقان, کیونکہ آپ بین الاقوامی معاملات پر کافی گرفت رکھتے ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے, غالباً آپ بھی فالو کر رہے ہیں. یہاں پر امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ سی آئی اے کا کہنا ہے کہ جو بھی روس نے ہیکنگ کی تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی, اس کی وجہ سے ٹرمپ کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات جیتنے میں کافی مدد ملی ہے. ہمارے ساتھ یہاں ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ, ان سے بھی ہم بات کریں گے, آپ کو بھی ہم سننا چاہیں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر بریک لیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اس وقت ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے اس موضوع پر, لیکن یہاں امریکی میڈیا میں زور و شور سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سی آئی اے کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روس نے جتوایا. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ, جو امریکہ میں ہوتے ہیں, اور پچھلے سیگمنٹ سے ہیں ٹرکش میڈیا ٹی آر ٹی کے اردو سروس چیف ڈاکٹر فرقان حمید, جو انکرہ میں ہیں. اور عدیل شاہ, آپ سے ابتدا کرتے ہیں, آپ بتائیے یہ سی آئی اے کی جو رپورٹ آئی ہے کافی چونکا دینے والی ہے, آپ کے خیال میں اس وقت سی آئی اے نے یہ بات کیوں ریلیز کی؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہیکنگ تو پورے انتخابات کے دوران ہو رہی تھی, لہٰذا اگر سی آئی اے کو پتہ تھا کہ پوٹن ٹرمپ کو جتوا رہے ہیں تو پہلے یہ بات کیوں نہیں ریلیز کی گئی تھی, اب کیوں کی گئی ہے؟
دیکھیں, سی آئی اے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ اس کی ایک پولیٹیکل امپلیکیشن تو ہو سکتی ہے, مگر قانونی طور پہ اس کی کیا حیثیت بنتی ہے اگر آپ دیکھیں صحیح طریقے سے؟ اگر واقعی کوئی ہیکنگ ہوئی ہے, واقعی اس میں کوئی چیزیں ایسی آئی ہیں, تو وہ تو کورٹ سسٹم کی طرف جانا چاہیے. مگر جب اس قسم کی نیوز آپ تھرو کر دیتے ہیں باہر, دین اونلی ڈسکریڈٹس دی الیکشن پروسیس ان یو ایس اے, وچ آئی ڈونٹ تھنک از اے فیئر ناؤ, کیونکہ میڈیا میں ہی صرف یہ بات ہو رہی ہے, اس کی حقیقت کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟
جی اس کا دوسرا جو نقطہ نظر ہے ڈاکٹر فرقان, آپ نے غالباً آپ ترکی میں بھی امریکہ کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی خبر ہے, آپ نے پڑھی ہوگی.
جی جی,
تو
اس بارے میں ترکی میں تو یہ ہے کہ ترکی میں وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں, ویسے تو دیکھا جائے کہ کسی صورت میں ٹرمپ کی انہوں نے حمایت نہیں کی, اگر ترکوں نے حمایت کی تو ہیلری کلنٹن کی کھل کر حمایت کی تھی, لیکن اب چونکہ حالات جو بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے جو ہے اپنے 20 جنوری کا اختیارات سنبھال لینے, اب اس ایسے وقت میں جب کہ وہ اختیارات سنبھالنے والے, اس قسم کے الزامات لگانا جو میرے خیال میں کوئی اہمیت بھی نہیں رکھتے اور نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے پرسنالٹی پہ ان کی جو اپنے جو امیج ہے اس سے تھوڑا سا خراب ہونے کی توقع کی جا رہی ہے, اب دیکھیں گے حالات کیا بتاتے ہیں, لیکن جو ہے میرا خیال ہے اب رزلٹ کے بعد جو ہے سب کچھ جب آ گیا سب کچھ کلیئر ہے, سی آئی اے کو ایسے موقع پہ اس قسم کا بیان یا اس قسم کی رپورٹ جو ہے وہ شائع نہیں کرنی چاہیے تھی. اس قسم کی رپورٹ سے کوئی ان پر جو ہے نیگیٹو اثرات ہی مرتب ہوں گے, بلکہ اس کے اثرات جو ہے وہ امریکہ پر بھی مرتب ہوں گے, اور اس کی وجہ سے جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات بھی, روس اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اس کے جو ہے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. جی
عدیل صاحب آپ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے الزامات تو روزانہ بڑی میڈیا میں آ رہے ہیں, اب لوگوں کے ذہن میں آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے شک و شبہات آ گئے ہیں کہ پوٹن نے خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کیا, اور جس کی وجہ سے اگر وہ صدر بن بھی گئے تو اگلے 4 سال ان کے جو ہیں وہ خاصے مشکل گزریں گے, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ وہ روس کے اشاروں پہ بہت سارا کام کر رہے ہیں.
میں اسے بہت زیادہ اگری اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کنٹری ہے, یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں, صرف صدر نہیں کام کرتا ہے. تو پیوٹن کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتی ہے اور وہ پسند بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایوری تھنگ ول ڈیپینڈ آن یو ایس فارن ڈاکٹرین, وہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ دس از مائی جسٹ قیاس کی بات ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو رجحان ہو وہ بہت زیادہ یورپین کنٹریز اور رشیا کی طرف ہو ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ, تو اس کا رجحان ہو سکتا ہے جس سے ٹلٹ جا سکتی ہے اس طرف کو, اکنامک گروتھ اس طرف زیادہ منتقل ہو سکتی ہے. یہ ساری پالیسیز ایشو ہوں گے جب جو انفرلڈ ہوں گے ونس ہیز ان دا سیٹ. لیکن یہ ایک اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ٹرمپ کے حامی ہیں ان کو اس چیز کا کوئی امپیکٹ ہوگا کہ پیوٹن نے کیا کہا یا کسی اور نے کیا کہا, کون پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے. یہاں پہ ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے وہ الیکٹ ہوئے ہیں اور یہی حقیقت ہے. اگر سی آئی اے کو اتنی اس کے اندر سچائی ہے تو وہ کورٹ میں جائیں, کچہری میں جائیں, فیصلہ کریں, انسٹیٹیوشن میں جائیں اور وہ ثابت کریں کہ جی انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی بھی فارنر نے, اس کا امپیکٹ جب بنے گا, ایز ادر وائز اٹ ہیو نو میک نو ڈفرنس وٹ سو ایور.
جی آپ بتائیں ڈاکٹر فرقان, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے اپنے سیکرٹری خارجہ کے طور پہ ایگزون موبل کے ایک شخص کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, غالباً اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ سیکرٹری خارجہ کے بڑے قریبی روابط رہے ہیں روس کے ساتھ, اس کی وجہ سے مزید شک و شبہات جمع ہوں گے.
ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ ظاہر ہے روس کے اگر روس کے لیے ہمدردی کا وہ پہلو رکھتے ہیں تو اس کے جو ہے منفی اثرات تو مرتب ہوں گے, اور روس بھی یہی چاہے گا کہ اپنے ساتھ وزیر خارجہ کے تھرو جو ہے تعلقات کو مزید جو ہے وہ زیادہ قریب لے کر آئے. لیکن ظاہر ہے کہ ہیلری کلنٹن کے دور میں تو ایسا ہوتا وہ ممکن نہیں تھا, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. لیکن اس پہ عوام پہ جو ہے اس کے لازمی طور پر منفی اثرات مرتب ہوں گے, عوام یہی سمجھیں گے کہ روس نے امریکہ پر غلبہ حاصل کر لیا, روس جو کچھ کرنا چاہتا وہ اپنی بات جو ہے مختلف طریقوں سے یا وزیر خارجہ کے تھرو یا کسی اور طریقے سے منواتا چلا آ رہا ہے, اور آپ بھی ہے اس کے لیے مزید دروازے کھل جائیں گے اور اپنے اثر رسوخ کو مزید استعمال کرتے ہوئے آئندہ متحدہ امریکہ کے لیے یا امریکہ کے لیے جو ہے وہ درد سر بھی بن سکتا ہے, پھر اس طرح جو ہے اپنے حالات کو اپنے حالات میں ڈھال بھی سکتا ہے, اور اس طرح دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے جو پرانی دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے, پھر حالات اور بہتر بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے حالات اس سے جو ہے وہ منفی اثرات ہی مرتب ہوں گے, خاص طور پر عوام پر جو ہے اس کے منفی اثرات پڑیں گے. جی
جی جی عدیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ادارے بہت مضبوط ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے سی آئی کی رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا, بلکہ ٹویٹر فیڈ میں انہوں نے کہا سی آئی کو کہ اب تو انتخابات ختم ہو گئے ہیں, اب آپ میرے خلاف یا کوئی اس طرح کی رپورٹ جاری نہ کریں. اس سے تو نظر آتا ہے کہ وہ خود اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں.
नहीं देखें, CIA ने एक ओपिनियन दिया है ना आपको, उन्होंने कोई इंडाइटमेंट नहीं की है, तो एक ओपिनियन है, ओपिनियन के खिलाफ आप अपना काउंटर ओपिनियन दे सकते हैं। लाइक आई सेड बिफोर के दिस इज नॉट अ कोर्ट इंडाइटमेंट या कोर्ट सिस्टम से कोई बात नहीं निकल रही है, ये इंस्टीट्यूशन ने एक ओपिनियन दिया हुआ है, वो भी कोई ऐसा फर्म बात नहीं है।
लेकिन आपके इल्म में है कि सदर ओबामा भी गालिबन इसमें कोई तहकीकात करवाएंगे, अगर वो तहकीक ट्रंप के खिलाफ आती है तब भी वो कबूल नहीं करेंगे?
नहीं, अगर ऐसा कभी पॉइंट आता है जहाँ पे कोई तहकीकात होती है या इंडाइटमेंट होती है या वो बात साबित होती है थ्रू कोर्ट सिस्टम, तो फिर अमेरिकन जो जनरल पब्लिक है इंक्लूडिंग रिपब्लिकन्स, they will favor the institution, not the candidate.
अच्छा जी, और हम देख रहे हैं कि हमें अगर इस पर कॉल्स आ रही हैं, ड्रॉप हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर फरखान आप बताइए उमूमी तौर पे, क्योंकि हमें भी पता है कि ट्रंप की वहाँ तुर्की में कुछ अपने मफादात हैं, उनके ट्रंप टावर्स हमने सुना है कि वहाँ हैं, आप क्या देखते हैं कि उनका ज़ाती जो निजी बिजनेस है उसमें और सदर होने में क्या तजादात सामने आएंगे?
हाँ, ये तो मैंने बताया कि जो है इनका बिजनेस होने की वजह से जो है वो अपने तुर्की के साथ ताल्लुक जो वो अच्छे रखेंगे, इनकी जो है सदर एर्दोगान के साथ भी बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन यह है कि अब ये अपने ज्यादातर जो है कि एज ए सदर के तौर पर नहीं बल्कि एज ए बिजनेस पार्टनर के तौर पर तुर्की के जो मुख्तलिफ कंपनीज या मुख्तलिफ जो है वो पार्टनर्स के साथ जो मिलकर आप इसको बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है उसके जाहिर है कि तुर्की पर इसके मंत्री, आपको पता होगा कि जब इलेक्शन हुआ था तकरीबन 90% के करीब जो तुर्क थे वो ट्रंप के खिलाफ थे, सिर्फ जो बिजनेस तबका था, जो बिजनेस मैन था, वो उनका एक खास तबका, वो सिर्फ ट्रंप की हमायत कर रहा था, जबकि अवाम ने इनको बिल्कुल भी पजीराई हासिल नहीं है, तुर्क अवाम जो है ट्रंप को बिल्कुल नहीं चाहते, जैसे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चाहते, इसी तरह बिल्कुल वो वहां ये ट्रंप को तुर्क अवाम जो है वो नहीं चाहते, ये थोड़ा सा पड़ेगा। जाहिर है कि वो बिजनेस मैनों के साथ जो है अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे और उनके साथ तजारत को फरोग देते हुए दोनों मालों को एक दूसरे के करीब लाने की तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और उसका जो है आलमी मंडियों पर भी जाहिर है इसके मुस्बत असर मुरतब हो सकते हैं, लेकिन आवाम के दिलों में कैसे वो घिर पाएंगे ये देखना होगा। जी
अदील साहब, हमारे पास एक दो मिनट हैं, लेकिन ये बताइए दिसंबर की 15 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे आवाम को कि वो अपने बिजनेसेस से अपने आप को किस तरह से अलहदा रखेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मीडिया आए दिन उनके ऊपर यही कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि एक बिजनेसमैन होने की हैसियत से वो सदर का काम सही तौर पे अंजाम नहीं दे सकेंगे। आप क्या समझते हैं वो किस तरह की बातें करेंगे?
देखें, ये एक बड़ा अहम नुक्ता इमर्ज हो रहा है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो ये है कि जनरली चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो फिलोसॉफिकली प्रेसिडेंट को अपने एसेट्स को बेच के और ब्लाइंड ट्रस्ट में डालना पड़ता है, और ये किस हद तक रिक्वायर्ड है बाय लॉ आई एम नॉट टू श्योर कि ये एग्जैक्टली करना ज़रूरी है या नहीं, मगर एक जो चीज़ इमर्ज हो रही जिसको मैं आपको जिसकी मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा वो ये है कि ट्रंप के केस के अंदर शायद ये बात मुमकिन ना हो कि ट्रंप अपने एसेट को लिक्विडेट करके और ब्लाइंड ट्रस्ट में डालें, बल्कि ये शायद मुमकिन है ही नहीं। हो सकता है कि वो CEO और बोर्ड पोजीशन को छोड़ के और अपनी मैनेजमेंट जो पावर्स हैं वो हैंड ओवर कर दें जिसको भी चाहे, चाहे उनके बेटे हों या बेटियां हों, और दिस इज़ हाउ फार ही कैन गो टेक्निकली स्पीकिंग। और इसका जो सेकंड चीज़ आ रही है वो ये है कि आगे जाके बिजनेस इंटरेस्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मिक्सअप हो सकते हैं जो कि अमेरिका के रीत के खिलाफ है। ना लोगों को पता है कि ये एक अरबपति आदमी है और ये अरबपति होने के जरिए से ही ये प्रेसिडेंसी में पहुंच गए हैं, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो अगर जनरली पीपल हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड तो शायद ये नॉर्म इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये एक बड़ा अजीब एक नई सिचुएशन अमेरिकन पॉलिटिकल प्रोसेस में सामने आ रही है।
जी हाँ, और हम देखेंगे कि अमेरिकन्स इसको किस तरह फेस करते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के हामी अदील शाह जो यहाँ अमेरिका में होते हैं, और उनके साथ थे तुर्किश मीडिया TRT के उर्दू सर्विस चीफ डॉक्टर फरखान हमीद जो अनकरा में हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे जोना कमिंग्स, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔